الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقيم هكذا رواه مسلم وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل هكذا رواه بخاري ومسلم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, اللہ جل شانہ کی طرف جو آدمی چلتا ہے بڑھتا ہے, اللہ جل شانہ اس کو ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں اور وہ آدمی نیک بخت ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُودٍ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے نیک بخت بنایا گیا, جن کو سعادت بخشی گئی. یہاں یہ بات یاد رکھی جائے, اس آیت کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا, نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے نیک بخت ہوئے, نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ نے جو اللہ کی طرف سے نیک بخت بنائے گئے. معلوم یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا ہر عمل یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے, اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے. انسان کو اپنے عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور یہی وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو راندہ خاک کر دیا, راندہ درگاہ کر دیا. اس لیے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے, نیکی کی طرف بڑھتا ہے, نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے, اللہ اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نیک بخت بندہ بن جاتا ہے. اور اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا سعید بندہ بننے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں, جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اسی کے لیے یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ بھئی میرے اور آپ کے سامنے کچھ سوال پیش آنے والے ہیں. تین سوال کا جواب میں نے اور آپ نے دینا ہے قبر کے اندر, اور پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے آخرت میں حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جب میں اور آپ کھڑے کیے جائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک آدمی کو اکیلے اکیلے بلایا جائے گا حق تعالی کی بارگاہ میں. جیسے اسی طرح جس طرح وہ پیدا ہوا ہے اس دنیا کے اندر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اس دنیاوی زندگی میں پہلی مرتبہ. تو ہماری جو پیدائش ہے اس کو مد نظر رکھو کہ ہماری پیدائش کس طرح ہوئی. ہم اکیلے ہی اس دنیا میں آئے, اور جب اعمال کے پوچھے جانے کا جب وقت آئے گا تو بھی میں اور آپ اکیلے ہوں گے اور حق تعالی کی ذات ہوگی سامنے. سوال ہمارے سامنے ہیں, سوال دے دیے گئے ہیں ہمیں, اور اس سوال کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دی گئی ہے جو ہمارے پاس زندگی ہے. اچھا, اس زندگی میں سے بھی وہ سال جس کے اندر شعور نہیں ہوتا اس پر ہماری پکڑ نہیں کی گئی. 14 سال گن لیجئے, 13 سے 15 سال کا عرصہ گن لیجئے. بہت سے بچے 13 سال میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں. سو 13 سے 15 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغ کی ہے. اس سے پہلے والی جو زندگی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں. اب 15 سال سے لے کر 60 سال کی زندگی یہ عام ہے, یا 70 سال کی زندگی. یہ 15 سال سے لے کر 70 یا 80 سال یا جتنی اللہ تعالی نے ہمارے لیے زندگی مقدر رکھی ہے, یہ وقت ہے میں نے اور آپ کو تیار کرنے کا جنت کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے. اور اس زندگی میں نے اور آپ نے ان اعمال کو کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے وہ اعمال جو میں نے اور آپ نے کیے ہیں رمضان کے اندر, اب اس کو مینٹین کر آگے چلنا, اس پر قائم رہنا. ایمان ہے تو ایمان پر قائم رہنا, اعمال ہے اعمال پر قائم رہنا, دوسری جو عبادتیں ہیں اس پر قائم رہنا, یہ بہت بڑا انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. یاد رکھو, اور حق تعالی جل شانہ بار بار اس کی طرف میری اور آپ کی توجہ کھینچتے ہیں. کسی جگہ حق تعالی فرماتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے برملا کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا, ان لوگوں پر حق تعالی کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو اس بات کی دھارس دلاتے ہیں, امید دلاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غمگین ہو. خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیز پر, اور حزن ہوتا ہے جو چیز آلریڈی پاس ہو گئی. لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, قرآن کریم میں فرمایا. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, حزن اور خوف. وہ فرشتے تمہارے دل میں اس بات کی دھارس دلاتے ہیں, امید دلاتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اس دنیا میں اگر کچھ تکلیف تم پر آ بھی گئی تو اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو آبد الآباد کی زندگی ہے, جو جنت کی زندگی ہے. اس کی خوشخبری دیتے ہیں جس کی نعمتیں کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور پھر وہ فرماتے ہیں, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم تو تمہارے دوست تھے اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امید دلائی گئی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ ایمان اور اسلام پر چلے آئیں. ایمان ہے ہمارے پاس تو اس پر قائم رہنا, اسلام ہے ہمارے پاس تو اس پر قائم رہنا. ایک صحابی حاضر ہوئے، عبید اللہ ابن الثقفی، سفیان ابن عبداللہ ابن الثقفی حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ لیا، اور وہ یہ سوال تھا کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتلا دو کہ اس اسلام کے بارے میں اس کے بعد کوئی چیز کسی کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ دیکھو سوال کتنا جامع ہے، سوال کتنا جامع ہے کہ اسلام کے بارے میں، اسلام کے تو بہت سارے شعبے ہیں، عبادات کا شعبہ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ شعبے ہیں۔ اگر عبادت کی لائن میں جاؤ گے تو کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، کتاب الزکاۃ ہے۔ لیکن صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ایسی چیز مجھے بتلا دو کہ اس کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں اور کوئی چیز پوچھنے کی مجھے کسی سے نوبت نہ آئے۔ دیکھو سوال جامع تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی جامع دے دیا، حالانکہ اس کا جواب تو بہت لمبا ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دو ایمان لایا میں اللہ پر، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، بس ہو گیا کام؟ کہا نہیں، ثم استقیم، پھر یہ جو جملہ تم نے کہا ہے آمنت باللہ، اس پر قائم رہو، اس پر استقامت حاصل کرو، اس پر ہمیشگی رکھو، اس پر دوام رکھو، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ عمل جو انسان کرے اس پر وہ ہمیشگی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک کون سے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ادومها وان قل، وہ عمل جس پر زیادہ ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ روزانہ کی دو رکعتیں پڑھنا ہمیشگی کے ساتھ، یہ بہتر ہے اس عمل سے کہ ایک دن آپ کھڑے ہو جاؤ سوڈا واٹر کے جوش کی طرح اور 200 رکعتیں پڑھ دو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو دو رکعتیں ہیں ہمیشگی کے ساتھ، اس پر حق، یہ حق تعالیٰ کو پسند ہے، حق تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو ہمیشگی کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں عمل وہ کرنا ہے جس پر ہم ہمیشگی کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو فرائض ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، سمجھے، وہ تو کرنا ہی ہم نے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں نوافل کے اندر، مستحبات کے اندر، سنن کے اندر۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جب انسان اپنے کسی عمل پر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، حق تعالی جل شانہ اس نیکی کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ کسی جگہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا فَأَتْبِعُ الْحَسَنَةَ بِالْحَسَنَةِ، نیکی کے بعد نیکی کا ملنا، نیکی کے بعد، نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگلا عمل تمہارا اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، ہم لوگ جو یہ عقل سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ہماری یہ ظہر کی نماز یا جمعہ قبول ہوئی یا نہیں؟ جمعہ پڑھنے کے بعد یا ظہر پڑھنے کے بعد تمہیں عصر کی نماز کی توفیق مل گئی یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں تمہارا پہلا عمل مقبول ہے. توفیق اسی کو دی جاتی ہے جس کا عمل مقبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں. تو معلوم یہ ہوا عمل کر کے یہ سمجھنا چاہیے اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ جل شانہ اس عمل سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو حق تعالی جل شانہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے. اللہ جل شانہ اس کے منہ کے اندر اس کے چہرے پر نور پیدا فرماتے ہیں, اس کے بدن کے اندر قوت ہوتی ہے, اس کے رزق کے اندر تنگی نہیں ہوتی, اس کے رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے. رزق کے اندر وسعت کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 100 ہو جائے تو 200 ہو جائے, 1000 ہیں تو 2000 ہو جائے, نہیں یہ نہیں. جو کام آپ کے 500 میں ہوتے ہیں وہ 100 میں ہو گئے, یہ سعتن فی الرزق ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, اس بات کو سمجھا جائے. وَمَحَبَّتًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقَ, آج کل میری اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی. کیوں نکل گئی بھائی؟ اس لیے کہ میں اور آپ اللہ کے احکام سے دور ہو گئے, اللہ کے دین پر, نیک عمل پر, نیکیوں پر چلنے سے اللہ جل شانہ مخلوق کے دل میں بھی محبت پیدا فرماتے ہیں. اور مخلوق میں صرف انسان نہیں بلکہ وہ مخلوق جو دوسری مخلوق ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ جل شانہ محبت پیدا فرماتے ہیں. اور جب انسان کے عمل بگڑتے ہیں تو یہ عمل نہ صرف دوسری مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کا جو نقصان ہے وہ دوسری قوموں کو, دوسری مخلوق کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر اور بحر میں, خشکی اور تری کے اندر جو فساد آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تمہارے ان برے عمل کے کچھ برائیوں کا بدلہ عذاب کی صورت میں تمہیں دیتے ہیں, ورنہ اکثر کو حق تعالیٰ جل شانہ معاف فرماتے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے, تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, تم پر جو بھی عذاب آتا ہے, ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں, تمہارے کیے کی وجہ سے ہیں. اور آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر, اکثر تمہارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے میرے عزیز. حق تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنے کریم ہیں, اور ہم ہیں کہ حق تعالیٰ, جتنا حق تعالیٰ ہم سے کریم ہے ہم حق تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تمام فائدے ہیں نیک عمل کے. اس کے بعد اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے, یہ تو دنیاوی فائدے ہیں, اخروی فائدہ نیک عمل کا کیا ہے. یہ نیک عمل وسیلہ ہے, مومن کا توشہ ہے جنت کے لیے. ان الاعمال الصالحہ زاد المؤمن ووسیلۃ الی الجنہ, یہ انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہیں. اور حق تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ہم اعمال پر مداومت کریں. اس کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا کہ وہ عمل میرا اور آپ کا خالص اور خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو, اور حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول فرماوے, اور قبول فرمانے کے بعد ہمیں زیادہ کی توفیق عطا فرمائیں. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت میں حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ, نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے. معلوم یہ ہوا کہ کسی عمل کی توفیق یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء ہیں، اور سید الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اندر یہ دعا ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو تیرے دین پر مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھی جائے کہ میں نے اور آپ نے جو بھی عمل کر لیا، اس عمل پر اتراتے ہوئے یا اس عمل پر فخر کرتے ہوئے یا لوگوں کی تحقیر کرتے ہوئے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان جب کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ شیطان یہ طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار طاؤس الملائکہ، لیکن اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو حقارت کی نظر سے دیکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں سال کی عبادت اس کی حق تعالی نے حبت کر دی، ختم کر دی، اور اللہ جل شانہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر فرماتے ہیں، لَن يُنَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل کے اعتبار سے ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ یہ آپ نے فرمایا، اس کے سامنے غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، اتفق علیہ البخاری والمسلم، فرماتے ہیں ہرگز تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یا نجات نہیں پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم تو عمل اسی لیے کرتے ہیں یہ جنت میں جانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہرگز آپ بھی نجات نہیں پائیں گے اپنے عمل سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں بالکل، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، اس حدیث کو غور سے سنیں میرے عزیز، فرما دیں جہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، ولا انا حتیٰ کہ میں بھی، الا ان يتغمدني الله برحمته، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، سددوا وقاربوا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، قریب ہو دین سے، قریب ہو اللہ سے، وغدو و روحو، صبح اور شام اپنے کام میں لگے رہو، وشیء من الدلجہ، اور وہ وقت جو صبح پہر کا ہوتا ہے فجر سے پہلے کا وقت، والقصد القصد تبلغو، اور اعمال میں درمیانہ پن اختیار کرو، تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمل پر اللہ جل شانہ نے نجات کا مدار نہیں رکھا تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ جمعہ کو دیا جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالی جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے حالات کو حق تعالی جل شانہ استوار فرمائے، خصوصاً ہمارے جو بھائی جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں، جو مظلوم ہیں اس وقت غزہ کے اندر، ان کے لیے دعا فرمائیں، حق تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، ان کو اس حالات سے نکال کر ان کے حالات کو درست فرمائیں، اور امت مسلمہ کی توجہ کو ان لوگوں کی طرف فرمائیں، دعا کے ذریعے، تعاون کے ذریعے، جو بھی ضرورتیں ہیں اس کے ذریعے حق تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ ساتھیوں نے بیماروں کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، حق تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔